الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا مجدد بنایا تھا فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ بھی ملا میری کتب بینی کم ہے کیونکہ حضرت کی جو تصریفات اور تعلیفات ہی ہیں وہی 1500 کے قریب ہے اور کوئی فن ایسا نہیں جو حضرت نے نہ چھوڑا ہو، کیا تفسیر، کیا حدیث، کیا فقہ، تمام فنون پر حضرت کی کتابیں موجود ہیں. اور پھر کمال ایسا کہ دریا بکوزہ، کہ جیسے دریا کو پیالے میں بند کر دینا. کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ چیز کہاں سے ملی، تو فرمایا کہ پوچھا کہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے، تو فرمایا کہ میری کتب بینی تو کم ہے لیکن قطب بینی زیادہ ہے، یعنی اللہ و تین قطب کو میں نے پڑھا ہے، اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا، اور اپنے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا، پھر قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا. فرمایا ان تین کو میں نے پڑھا ہے، ان کی صحبتیں اٹھائی، اس لیے کیا فرمایا، کتب بینی تو کم ہے البتہ قطب بینی موٹے قاف سے، قطب بینی وہ میری ہے. ان کے شیخ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا حضرت کا مقام تھا، ایک عالم نے بہت اچھی طریقے سے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کو پڑھنے کے بعد مثالی صورت میں دیکھا کہ یہ نماز کیسی تھی، تو جب دیکھا تو وہ ایک خوبصورت حور کی شکل میں تھی جو سراپا حسین تھی لیکن اندھی تھی، آنکھیں نہیں تھی اس کی. تو ان عالم نے جو کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے پوچھا، کہا کہ حضرت میں نے ایسی نماز پڑھی اور مثالی صورت میں جب اس نماز کو دیکھا تو وہ نماز ایسی تھی. تو حاجی صاحب نے فوراً فرمایا، تم نے آنکھ بند کر کے نماز تو نہیں پڑھی تھی؟ کہنے لگے کہ جی حضرت، آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تھی تاکہ دھیان نصیب ہو اور میں توجہ سے نماز پڑھ سکوں. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دھیان تو تم کو مل گیا لیکن سنت کے خلاف عمل کی وجہ سے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ آنکھ کھول کر نماز پڑھے، تو سنت کے خلاف عمل کی وجہ سے تمہیں توجہ کی وجہ سے حور تو مل گئی لیکن سنت کے خلاف چلنے کی وجہ سے اندھی حور ملی. سبحان اللہ، کیا نظر دیکھیے، معرفت دیکھیے کہ فوراً فرمایا کہ پوچھا کہ آنکھ بند کر کے تو نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے سنت پر عمل کرے اگرچہ دھیان کم لگے لیکن سنت کو مت چھوڑے، بڑی قیمت ہے سنت کی. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے یہ جو نعمت عطا فرمائی، خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے شیخ اور مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کا فیض ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. حکیم الامت سے 7 برس کا فرق تھا. انہوں نے بڑی عمر میں پڑھنا شروع کیا اور جوانی کے زمانے میں پہلوانی کرتے تھے. اور میرے شیخ قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی تھے. لہذا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بیان کرتا ہوں، فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری نے خود فرمایا کہ چونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، تو میں ناف سے گھٹنے تک چھپاتا تھا، لنگوٹ اس کے اوپر پہنتا تھا تاکہ لنگوٹ اس لیے پہنتے تھے کہ پہلوانی کا حق ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک اس لیے چھپاتے تھے کہ ایمانی حق ہے، حق کے ایمانی اور حق کے پہلوانی. برکف جامع شریعت، برکف سندان عشق، برکف جامع شریعت اور برکف سندان عشق. ایک ہاتھ میں شریعت کی، اللہ تعالی کی محبت کی شراب لکھی، اور ایک ہاتھ میں عشق و محبت کا بھالا رکھا ہوا. ہر حوث ناک ندانت، جام و سندا باختن. اللہ تعالی کی محبت کو، شریعت کو محبت سے جمع کرنا، یہ اہل اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جونپور میں حضرت نے پڑھا تھا بڑی عمر میں، اور پڑھایا بھی وہیں. میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پہلوان تھے، اس لیے یہ مجلسوں میں کرنے کے کام نہیں ہوتے نا، یہ مجلس میں کرنے کے یہ کام نہیں ہے، اس کے لیے فضول حرکت ہے یہ، جس پر توبہ دل سے ضروری ہے. ایسی کوئی حرکت کر کے نہ اپنی توجہ خراب کریں نہ مقرر کی، کیونکہ یہ ساری محنت دل کی ہے، اگر دل کے توجہ ذرا ہٹی سب کام بگڑ جائے گا. منافق بعض مرتبہ اتنی عقیدت دکھاتے تھے کہ صحابہ سے بھی زیادہ، تو صحابہ کو ان پر رشک آتا تھا لیکن دل نہیں تھا ان کا. اس لیے دل کو متوجہ کر کے بیٹھے. جب اتنی محنت سے آیا یہاں، لڈو تو مل نہیں رہے، اعلان بھی نہیں ہوتا، جس کو فائدہ محسوس ہوتا ہے وہ آئے، نہیں فائدہ ہوتا تو. آج کل ماڈرن ملا بھی بہت ہے، ایسے ایسے ماڈرن ملا بھی ہے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ گرل فرینڈ سے دوستی بھی کر سکتے آپ. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور میرے شیخ نے اپنے شیخ کی خدمت میں 16-17 برس گزارے تھے. حضرت واقعات سناتے تھے. فرمایا ایک مرتبہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قنوج کا سفر تھا، ہندوستان کا ایک شہر ہے، کیونکہ حضرت کی جو گھر والی تھی بڑی پیرانی صاحبہ، حضرت نے دو شادی کی تھی. کسی نے کہا کہ چل اب تو آپ کے مریدوں کو، آپ کے عقیدت مندوں کو تو اب رستہ مل جائے گا کہ چلو بھائی اتباع شیخ میں دو شادی کریں. فرمایا کہ ہاں دو شادی کریں، لیکن ساتھ میں حضرت نے اپنی خانقاہ میں ایک ترازو رکھا رکھی تھی، اس کا نام رکھا تھا میزان عدل، اور اس میزان عدل کا کام یہ تھا کہ ایک شخص حضرت کے لیے دیہاتی تھا، دو تربوز لے کر آیا اور حضرت کو ہدیہ پیش کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہیں معلوم ہے میرے دھوگر؟ ہاں ہاں مولوی معلوم ہے. کہا اچھا کیا کیا تم نے؟ کہا دونوں تربوز کا وزن بالکل برابر. فرمایا یہ تو کام اچھا کیا. اچھا اب ایک بات بتاؤ، اس میں میٹھا کون سا ہے، کم میٹھا کون سا ہے؟ نہ مولوی اس میں گھس کے تو نہیں دیکھا میں نے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک کے گھر میں میٹھا اور ایک کے گھر میں پھیکا چلے گیا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو عدل نہ ہوا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب کیا کریں؟ کہا مولوی اپنے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا ہاں یوں کرو، دونوں کو برابر برابر آدھا کاٹو، ایک تربوز کا آدھا دوسرے تربوز کے آدھے کے ساتھ رکھو اور دوسرا آدھا دوسرے آدھے کے ساتھ رکھو، تاکہ ایک میٹھا ایک کم میٹھا یا ایک میٹھا پھیکا ہو تو جس کو میٹھا ملے اس کو پھیکا بھی ملے، تو عدل قائم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عدل. ایسے کام کیا، اور جتنے بچ کر جتنے منٹ پر ایک گھر میں تشریف لے جاتے تھے نا، اتنے ہی بچ کر اتنے ہی منٹ پر دوسرے گھر میں جاتے تھے. ایسے یاد رکھا کیا. دو شادی کی تھی. لہذا دوسری شادی کے لیے بالکل گنجائش ہے، کرے، لیکن عادل کا اس شادی کو ایمانی ترقی کا ذریعہ بنائے، لیکن شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، کہ بجائے اس کے کہ وہ قرب الہی کا ذریعہ بننے کے بجائے بعد الہی کا ذریعہ بن جائے. تو حضرت کی بڑی پیرانی صاحبہ کا، بڑی گھر والی کا قنوج میں آپریشن تھا، تو کچھ جو حضرت کے خواص تھے جیسے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور بھی کچھ حضرات تھے، انہوں نے حکیم الامت سے اجازت طلب کی، اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ہم سفر ہو جائیں، لیکن اس شرط کے ساتھ ہم سفر ہوں گے کہ رہائش ہماری ہوگی، کھانا ہمارا ہوگا، صرف ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی جو ملاقات ضرورت سے ہٹ کر جو فارغ وقت ہوگا صحبتوں میں رہیں گے، کچھ خدمت کی ضرورت ہوگی وہ خدمت کریں گے. یہ ادب ہے. یہ تھوڑی کہ پیر جہاں پڑھا مرید بھی وہاں جا کے پڑ گیا. انہوں نے کہا پیر کو مرغے مل رہے ہیں, دال چھوڑ کے مرغے پہ ہاتھ مار رہے ہیں. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناتے تھے میرے شیخ کہ ایک زمیندار حضرت سے بیعت تھا, تو اس نے حضرت کی دعوت کی تو حضرت کے لیے ملائی اور اوپر بادام اوپر ڈالے اور حضرت کے آگے رکھا کہ حضرت کے کھانے کے لیے کہ ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں تو خشکی ہو جاتی ہے, تو بلائی بادام کے ساتھ. تو ایک دیہاتی تھا ان کے رشتے داروں میں ہوگا, وہ بڑھ بڑھ کے اس پہ ہاتھ مار رہا تھا. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے میرے شیخ نے واقعہ سنایا, جیسے ہی اس نے پھر ایک دو دفعہ کے بعد جب ہاتھ بڑھا حضرت پھول پوری نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ کہ حضرت اصل میں اس میں آپ کی انگلی لگی ہے, اس میں آپ کی برکت ہے, تو میں برکت لے رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اس کے برابر میں یہ دال رکھی ہے نا, اس دال میں بھی میری انگلی لگی ہے, یہ برکت وہاں نہیں آ رہی کیا؟ کیا یہ برکت صرف ملائی اور بادام میں آئے گی؟ اس لیے کھانے کا مسئلہ ہے یہ کہ اگر دسترخوان پر کوئی شخص ہو اور اس کے لیے اس شخص کے لیے کوئی میزبان کوئی خاص چیز لا کر رکھے تو دوسروں کو حق نہیں ہے وہ کھانے کا. یہ ادب ہے دسترخوان کا, پھر دوسروں کو حق نہیں ہے کہ اس میں سے وہ کھائیں گے. تو سب نے اجازت لی حکیم الامت سے کہ ہم اپنے خرچے سے جائیں گے, اپنے خرچے سے رہیں گے اور اپنا کھانا پینا خود کریں گے. حکیم الامت نے اجازت دے دی. اس کے بعد ٹرین میں سفر ہو رہا تھا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے سر پر تیل مالش کر رہے تھے, اور یہ طریقہ رہا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے بڑوں کی خدمت کی ہے, ان کے کپڑے تک دھوئے ہیں, سر میں تیل مالش, پیر دبانا, یہ تک کیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا خانقاہ میں آنے والوں کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ تو ایک محبت کی چیز ہے اگر کوئی کرتا ہے, اصلاح کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ خانقاہ میں آئے وہ ایک سمجھے کہ جب تک تیل مالش اور پیر نہیں دبائیں گے, کیونکہ بعض لوگ پیر دباتے تو ہیں لیکن بجائے راحت کے تکلیف ہوتی ہے, تو ان کا نہ دبانا اچھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیخ کی صحبت میں رہ کر نفس کو دبانا سیکھے. حضرت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ خواجہ عزیز حسن مزوب رحمت اللہ علیہ کا شعر سناتے تھے کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. اور یہ شعر اور سناتے تھے, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. لہذا ایسا ہوگا کہ نفس کے ہاتھوں کبھی یہ زیر ہو جائے گا, لیکن جو شخص کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا اور اللہ والوں سے تعلق کرے گا اصلاحی، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان اللہ والوں کے تعلق کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر وقت میں یہی نفس کو دبا کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے توبہ کے ساتھ لے جاتے ہیں، اگرچہ کبھی اس کی کشتی ڈاواڈول بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ اصلاح میں مخلص ہے یہ توبہ نہیں چھوڑتا، اگر گناہ اس سے نہیں چھوٹتے تو یہ توبہ بھی نہیں چھوڑتا، تو ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس تعلق کی برکت سے خاتمہ ایمان پر نصیب فرماتے ہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت کا بہت بڑا انعام ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صحبت کی برکت سے خاتمہ ایمان پر نصیب فرماتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے، ہم خود کیوں نہیں اپنا تزکیہ کر سکتے. حکیم الامت سے کسی عالم نے کہا، حکیم الامت نے سب اتنا فرمایا، مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ، تزکیہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ میں اتنا پوچھا حضرت، چونکہ عالم تھے سمجھئے کہ فعل لازم ہوتا تو خود کر لیتا، جب ہے ہی فعل متعدی. اب آپ دیکھیے نا اس زمانے میں یہ ٹی وی وغیرہ پر ٹائی کوٹ پتلون پہنے ہوئے اینکر پرسن یہ لوگ قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابھی جو مودودی صاحب تھے ان کا قلم ادبی طور پر بہت شاندار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ادبی اردو بڑی شاندار ہے، اس کی اردو ادب کے لحاظ سے بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن انہوں نے علم جو ہے وہ خود حاصل کیا تھا، کوئی استاد نہیں تھا، اس لیے اپنے قلم کو سہارا بنا کر پھر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کر ڈالی. کیوں؟ سر پر کوئی بڑا نہیں تھا، اس لیے شیخ کی صحبت ضروری ہے اللہ والوں کا. اس لیے کوئی اگر علم کہے کہ میں نے خود حاصل کیا، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. تو کیوں؟ تعلیم جو ہے وہ فعل متعدی ہے، تو جب تعلیم فعل متعدی ہے، باب تفعیل ہے، تو تزکیہ بھی تو باب تفعیل ہے، وہ بھی تو فعل متعدی ہے، کوئی اپنا تزکیہ خود کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہے، شیخ بھی ہے، اس کو بھی شیخ چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی کو شیخ نے خلافت دے دی اب وہ شیخ سے مستغنی ہو گیا، اس کو بھی ضرورت ہے. اس کی مثال میں میرے شیخ فرماتے ہیں، دیکھیے پہلوانی، ریسلنگ پہلوانی ایک فن ہے نا، اگر کوئی اس فن کی کتابیں پڑھ لے اور روزانہ دودھ بادام پیئے اور 51 مرغیوں کا سوپ پیئے، 21 انڈے روزانہ کھائے، یہ بھولو پہلوان کی غذا ہے، سالم بکرا پورا کھائے اور پہلوانوں کی کشتیاں دیکھے، صرف اس چیز سے پہلوان بن جائے گا؟ داؤ پیچ جان جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو داؤ پیچ، کیونکہ یہ 50 پہلوانوں کی کشتی دیکھ چکا ہے، اس کو داؤ پیچ دوسرے پہلوانوں سے زیادہ آتے ہو. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلوانی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ داؤ پیچ معلوم ہو جائے. فرمایا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں نا، جب پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو چھپکی لگاتا ہے، اس وقت برداشت کرنا. اب اگلے نے کہا، اگلے پہلوان نے کہا کیا، کیونکہ اصل تو دل کا مضبوط ہونا ہے، یہ تھوڑی کہ جی باڈی بنا لی، سینہ ایسے تان کے، بازو ایسے نکال کے، ایسے ایسے چل رہے ہیں، وہ دل کا، کیونکہ پہلوان کیا کرتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں جب کوئی پہلوان کے پاس جاتا ہے نا کشتی سیکھنے، اب وہ پہلوان کہتا ہے چل بھائی آجا، اچھا وہ بیٹھا ہوا بےچارا کچھ کام کر رہا تھا، پہلوان آتا ہے دھڑ کر کے لات مارتا ہے، وہ دور لڑکتا ہوا جاتا ہے بےچارا، عورتوں کی طرح روتا ہے. تھوڑی دیر گزرا، ایک گدی پہ چھپاک لگایا، سارا دن مار کھاتا رہتا ہے، کبھی لات کھاتا ہے، کبھی گھوسے کھاتا ہے، کبھی تھپڑ کھاتا ہے، لیکن کھا کھا کے، مار کھا کھا کے ایسا مضبوط ہو جاتا ہے. اب اس کو اکھاڑے میں اتار دو، اس کو دو پیج بھی نہ آتے ہوں، لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، رشید صاحب سنیے گا، کہ پہلوان کا لت مروا بھی پہلوان ہوتا ہے، یہ پوروی ہے، کہ جس نے پہلوان کی لاتیں بھی کھائی ہو نا، وہ دوسرے داؤ پیج والے سیکھنے والے ویڈیو دیکھ دیکھ کر ایمانی جوش پیدا کرنے والوں سے اچھا ہوتا ہے. کہ جی ہم ویڈیو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ایمان میں جوش پیدا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب یہ والی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ والی بھی دیکھتا ہوگا، جو یہ والی دیکھے گا وہ والی سے بچ نہیں سکے گا. تو میرے شیخ فرماتے تھے پہلوان کا لت مروا، یہ پوروی ہے، پہلوان کا لت مروا بھی پہلوان ہوتا ہے، وہ صرف پہلوان کی لاتیں کھاتا رہے پہلوان بن جائے گا، کیونکہ اگلا پہلوان اس کو مارے گا وہ کہے گا اور مار، تو اگلا مار مار کے تھک جائے گا کہ نہیں، کہے گا اس کو کتنا ماروں میں، کیونکہ لات کھا کے اتنا مضبوط ہو گیا. اس لیے پہلوان جو اپنے شاگرد پہلوانوں نے ان کو زیادہ تر اس جگہ مارتے ہیں، یہ جگہ، یہ اس لیے آپ دیکھیں ان کی گدی جو ہے نا بہت موٹی ہو جاتی ہے، لیکن کسی پہلوان کو بتانا مت، عقل کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو گدی ہے نا اس کا عقل سے تعلق ہے نا، ذرا دماغ سے تھوڑا تعلق ہے اس کا دماغ، تو ان کا دماغ گدی تو بہت مضبوط ہو جاتی ہے اتنی کہ مارو جتنا کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن جہاں کسی نے اس کو اگر یہ کہہ دیا نا تیرے اندر عقل کم ہے، تو وہ اگلے کا جو ہے نا دماغ باہر نکال دے گا، کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں، کیونکہ کھا کھا کے دماغ میں اس کے فطور آ جاتا ہے، کیونکہ پہلوانی کرنا یہ کسی ہوش مند انسان کا کام نہیں ہے، یہی پاگلوں کا کام. باقی اور ہے ہی کیا اس میں، پاگل پن جنونی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، جنونی نہیں بن جاتے جو چیز اٹھائی دے ماری، اور کس، اور پھر لڑتے کس چیز کے لیے، صرف پیسے کے لیے اور صرف ٹائٹل کے لیے، کہ جی ہمیں بڑا عمدہ سا ایک عنوان مل جائے گا، ٹائٹل مل جائے گا، ہیوی ویٹ چیمپئن، اور کس لیے لڑتے، پیسے کے لیے تو لڑتے ہی ہیں، یہ کوئی جذبے کے لیے نہیں لڑتے. تو یہ خود پاگل پن ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ تعالی کی یاد کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ مجھے مال و دولت میں اور رومانٹک دنیا میں چین اور سکون ملے گا، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ ان حسینوں سے مجھے چین اور سکون ملے گا، فرماتے تھے گناہوں میں چین اور سکون تلاش کرنے والا انٹرنیشنل ڈونکی اور انٹرنیشنل منکی ہے، یعنی بین الاقوامی گدا ہے اور بندر ہے یہ شخص. میں تو صرف الفاظ نقل کر رہا ہوں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ جس طرح فرماتے تھے، حماقت کھلتی تھی ہماری کہ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. تو پہلوان جب کسی پہلوان کی صحبت میں رہتا ہے، وہ پھر وہ جو داؤ پیش سکھاتا ہے اور کہتا ہے دودھ بادام پیو، پھر پہلوان ایک نصیحت خاص بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اپنا پاجامہ مت کھولنا، شادی کرو حق ادا کرو، لیکن حلال کو بھی اتنا حلال مت کرو کہ خود ہی حلال ہو جاؤ، پاؤں ڈگمگانے لگے، اس میں بھی اعتدال رکھو. کہا پہلوانی کرنی ہے یہ سب کام نہیں چلے گا، تو نے اپنی ساری طاقت تو ادھر دے دی تو پہلوانی کیا کرے گا، اتنی بات. تو دیکھیے دنیا کی پہلوانی کرنے والا اس کے لیے حلال نعمتوں پر بھی ایک روک لگتی ہے کہ اس کو جائز حد میں استعمال کرو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں چلنے والا ایسے ہی اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دے، اپنے خیالات کو آزاد چھوڑ دے. اس لیے فرمایا کہ صرف کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا، صرف کتابیں پڑھنے سے معرفت نہیں آتی جب تک کسی کی صحبت میں نہ رہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت کتنی ضروری ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے سر پر تیل مالش کر رہے تھے، اور یہ بات بتا دی میں نے، کوئی شیخ کے ساتھ رہے تو اس کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سر پہ تیل بھی لگائے یا پیر بھی دبائے، اصل چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرائے. اور اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگے، اور دل میں تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی فکر میں لگے کہ گناہوں کی عادت ان عادتوں کو چھڑائے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سر پہ تیل لگا رہے تھے، اتنے میں ایک اسٹیشن آیا، سب نے ہرے ہرے چنے جس کو ہولے بولتے ہیں، بہت لذیذ ہوتے ہیں، ایک ایک دانہ کھولو. تو لوگوں نے وہاں پر خواجہ صاحب وغیرہ دوسرے آزاد نے اسٹیشن سے اتر کر وہ چنے خریدے. اب حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ تو حکیم الامت کے سر پر تیل مالش کر رہے تھے، تو حضرت کے ہاتھ ادھر مصروف تھے. اب حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ سب لوگ چنے کھا رہے ہیں اور مولوی عبد الغنی صاحب وہ حضرت کے سر پر تیل مالش کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، مولوی عبد الغنی میرے سر پرست ہیں، یعنی سر پر است، سر پر تیل لگا رہے تھے نا، تو کس طرح حضرت فرمایا میرے سر پرست ہیں، ان کے دونوں ہاتھ تیل لگانے میں مصروف ہیں، آپ لوگ ان کو چنے چھیل چھیل کر کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ خواجہ صاحب دوسرے حضرات سب چھیل چھیل کے حضرت پھولپوری کے منہ میں ڈالنے لگے. حکیم الامت نے جب یہ منظر دیکھا تو تھوڑی دیر میں فرمایا، دیوانہ باش تا غمے دو تا غمے تو دی گرا خورند، دیوانہ باش تا غمے تو دی گرا خورند، کہ تم اللہ کے عاشق اور دیوانے بن جاؤ تو اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دوسروں سے کروا دے گا، تمہارے غم دوسرے اٹھائیں گے. لیکن ساتھ میں میرے شیخ یہ بھی فرماتے تھے، فرمایا اس کام کے لیے مت کرنا، اس لیے اللہ والا مت بننا، اس لیے عالم مت بننا کہ لوگ ہماری جوتی اٹھائیں گے، ہمیں ہدیے نذرانے پیش کریں گے. فرمایا اس کے لیے کام مت کرنا، بلکہ اللہ کے لیے اللہ والا بننا کہ میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور عظمت پیدا ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر حکیم الامت، عجیب بات، کتنے عجیب آدمی فرماتے ہیں کہ جس کو بزرگ بننا وہ کہیں اور جائے، اور جس کو انسان بننا وہ میرے پاس آئے. اور فرمایا بزرگ بننا تو بڑا آسان ہے، جیسے اس زمانے میں ہے بزرگ بننا کیا ہے، پگڑی پہن لیجیے، آپ پگڑی پہن لی اور شلوار گھٹنوں تک چڑھائی، ہاتھ میں تسبیح لی اور ماتھے پہ شکنے ڈالی اور منہ سکوڑا، سڑی ہوئی شکل بنائی اور بزرگ بن گئے. بزرگ تو بن گئے نا، بس اتنی سی بات ہے. آپ کوئی سلام بھی کریں، السلام علیکم، بس بزرگ بن گئے نا. یہ سڑے ہوئے مزاج والے بزرگ کہلاتے. اور تہجد اور نمازیں پڑھی، سجدے میں ذرا سر اور رگڑا، ماتھے پر سجدے کا نشان آ گیا. بھائی بزرگ اور کس کو بولتے، اسی کو تو بولتے. ہاں ایک چیز رہ گئی، کندھے پہ اسے رومال ڈالا اسٹائل سے، جیسے عورتیں نہیں کرتی رہے ایسے، عورتوں کی طرح ایسے رومال ڈالا. بس بزرگ کس کا نام ہے، یہی تو بزرگ ہے، اور کون سا بزرگ ہے. خانقاہ میں گئے، تین دن لگائے، کچھ اللہ اللہ کیا، تبلیغ میں چلا لگا کر آئے، مدرسے میں داخل ہوئے کندھے پہ رومال آیا شلوار گھٹنوں تک چڑھا لی بس بزرگ بن گئے اور کیا ہے کتنی سستی بزرگی ہے کیوں بھائی ابے یار شلوار تو نیچے کرو یار کتنی سستی بزرگی ہے سڑے ہوئے اتنے سڑ گئے کہ سلام کسی کو نہیں کرتے سڑا ہوا یہی تو مزاج ہے نا اب کسی کو سلام بھی نہیں کرتے کیونکہ بزرگ ہے اتنا بڑا بزرگ ہے یہ کسی کو سلام کرے گا اب تو سب اس کو سلام کریں گے کتنی آسان ہے نا بزرگی بھائی لیکن کیا فرمایا سبحان اللہ فرمایا انسان بنو انسان ضرورت اس چیز کی ہے واقعی اور اگر تم انسان نہیں بنو گے نا تو تحفظ حقوق نسواں بل تمہیں انسان بنائے گا بتاؤ کیا بننا ہے وہ انسان تو نہیں بنائے گا کھوتا بنائے گا ہمارے بزرگ سمجھا کے تھک گئے کہ انسان بن جاؤ نہیں بنتے پھر کھوتا بننے کو تیار ہو جاتے کھوتا سمجھتے ہو نا ہاں بھائی کھوتا سمجھتے ہو شمس الدین کھوتا سمجھتے ہو نا کہ کراچی کی خاص سو ہے نا کھوتا گدا بنیں گے کہ اب تو وہ یہی کریں گے میرے شیخ یہ تحفظ حقوق نساء بالعبیل لائیں میرے شیخ کی کتنی پرانی کتاب ہے حقوق النساء خوشگوار ازدواجی زندگی کتنی پرانی کتاب ہے حضرت اس میں سمجھا رہے ہیں مردوں کو مردوں کی غلطیاں ہیں ظاہر بات ہے کہ ایک عورت ہے الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ تھوڑی کہ ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے پڑ کے پٹائی کر دو یہاں حاکم بمانے خادم کے ہے اس کے سارے کاموں کو یہ انجام دے گا اس لیے آپ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اگر کوئی اپنی زندگی میں میراث تقسیم کرے گا تو بتاؤ مردوں کو دو اور عورت کو ایک حصہ ملے گا برابر ملے گا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ ہو یہ مساوات کے معنی یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ایک فرق رکھا ہے جیسے یورپ میں ایک مسجد کھلی ہے وہ مسجد صرف عورتوں کے لیے وہاں مؤذن بھی عورت ہوگی امام بھی عورت لہذا اس لیے ظاہر بات ہے جہاں عورت امام ہو ایک امام سے تو کام چلے گا نہیں کیونکہ اس کی چھٹی بھی تو ہوگی نا پتہ چلا ہے نماز میں اور اچھا جمعے میں تو صرف عورتیں آ سکے گی باقی نمازوں میں مرد بھی آئیں گے اب پتہ چلا کسی مرد نے زور سے ڈکار مار دی تو اس کے وہیں چھٹی ہو گئی تو اس لیے انہوں نے ایک امام نہیں رکھی 14 امام رکھی ہیں اسی سے جو 14 رکھی ہیں یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ کیا حال ہوگا تو مساوات ہے بالکل کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں البتہ یہ نہیں ہے وہ عورتیں کہ بازار میں ایسے گھومیں یہ تو مردوں کو بھی بلا وجہ گھومنے سے منع کیا مرد کا مطلب یہ تھوڑی کہ باہر نکل کے گھومتا پھرے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں محدث عظیم ہیں مجتہد وقت ہیں امام وقت ہیں فقہا میں شمار ہے ان کا اپنے زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے صحابہ کی زیارت کیے ہوئے کیا فرما رہے ہیں ہذا زمان السکوت مشہور بات ہے نا کہ یہ خاموشی کا زمانہ ہے خاموش رہو وملازمت البیوت یہ کس کو نصیحت کر رہے ہیں یہ عورتوں کو تھوڑی فرما رہے ہیں یہ مردوں کو فرما رہے ہیں کہ گھروں میں رہو اپنے مت ایسے باہر نکلو آپ بتائیے کسی مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ سڑک پر بیٹھ سکے شریعت نے حق رکھا کہ خبردار سڑک پر مت بیٹھو گزرگاہ پر مت بیٹھو منع کیا ہے شریعت نے کہ مت بیٹھو اور اگر تمہیں ضرورت کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا ہو
تو اس کا حق ادا کرو، اور اس کا حق یہ ہے کہ لوگوں کا رستہ مت روکو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یہ حق ہے اس کا. یعنی اس ٹھہرنے والے کو پابند کیا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، رستہ مت روکو اور اپنی نگاہ نیچی رکھو، کیونکہ وہاں سے عورتیں بھی گزریں گی. اللہ اکبر. لہذا مساوات کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عورت کے بالکل برابر. اب آپ بتائیں چھٹی ہوگی کیا کرے گی وہ؟ اب امام تو ایک کافی ہوتا ہے، امام ایک کافی. اب وہ بیچارے کو پیشاب لگے، استنجا لگے، چونکہ کمیٹی والوں کی پریشر اور دباؤ ہے، تم نے اپنا دباؤ روک کر تم نے وقت پر نماز پڑھانی ہے. ایک امام بتائیے برسا برس چلتا رہتا ہے، وقت پر آ کر نماز پڑھاتا ہے، کیا اللہ اکبر. وہ مؤذن اذان دیتا ہے کسی کو. میں عام مسلمان تو کیا دینداروں کو کہتا ہوں کہ ذرا کہ مؤذن کیا چیز ہوتا ہے، ذرا فجر کی نماز کی ڈیوٹی سنبھال لیں ایک مہینے کے لیے. جس کی فجر کی اذان سے چھٹی، فجر کی اذان کی ڈیوٹی سنبھال لیں صرف ایک مہینے کے لیے. دادا جس کی فجر کی اذان سے چھٹی ہوتی ہے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں عذاب سے بچ گیا میں. اتنا بڑا عذاب دنیا میں کسی کو نہ ملے کہ فجر کی اذان کی ڈیوٹی لگے. نہ سمجھ میں آئے تو کر کے دیکھ لے. ایک مہینے کے لیے مسجد کے مؤذن سے کہتا ہے کہ میں اذان دوں گا فجر کی روزانہ، پھر پتا چلے گا یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی نے دونوں کا فرق رکھا ہے، لیکن ایک طرف مردوں کو فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. لہذا کتنے مردوں کو عذاب آخرت میں عورتوں کی وجہ سے ہوگا، کیوں ان پر ظلم کیا ہوگا. اس وقت ہماری تقریریں، اس وقت ہمارے چلے، اس وقت ہمارے حج و عمرے، ہماری عبادت یہ بچا نہیں سکے گی ہمیں، کیونکہ ظلم کیا ہوگا. اور ادھر عورت کو پابند کیا، کتنا بڑا درجہ رکھا، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو کرتی. سبحان اللہ، یہ اعتدال کا رستہ ہے. اس رستے پہ چلیں گے دنیا میں آخرت دونوں جگہ سکون ہوگا. تو بہرحال حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ دیوانہ باش تاغم تو دیگر آخن، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے لیے اللہ کا کام کرو، مت کسی پر نظر رکھو کہ مجھے مدرسہ عمارت ملے گی، مجھے بلڈنگیں ملے گی، مجھے ہدیے تحفے نذرانے ملیں گے. نہیں، کام کیے جائے بس. تو اللہ تعالی تکالیف آئیں گی، کہاں ہیں تکلیفیں نہیں آتی. اور میں واللہ کہتا ہوں، دیندار حضرات سے کہتا ہوں کہ دینداری کیا، دنیا داری بھی آسان نہیں ہے. جن مالداروں کو ہم گالیاں دیتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں دیتے، ذرا پیسہ کما کے تو دیکھے. وہ بےچارا پیسہ کما کر جو دیتا ہے نا، کیسا اپنا جگر کا خون دیتا ہے. آسان کام نہیں ہے پیسہ نکالنا. ذرا دیندار حضرات صدقے کی عادت ڈالے نا اپنے اندر، پھر پتا چلے گا. نکالے صدقہ، ذرا ہم اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کتنا صدقہ دیتے ہیں. دوسروں سے مانگنے کے فضائل تو خوب سناتے ہیں، دینے کے بھی تو فضائل ہیں. اس وقت پتا چلے گا کہ ہم کتنا دیتے ہیں. تو ان مالداروں کو کچھ نہ کہے، یہ ایسا آسان کام نہیں ہے یہ صدقات نکالنا، اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک عالم محدث عظیم، سہارنپور کے محدث حکیم الامت سے بیعت، حکیم الامت کو کہ لکھتے ہیں حضرت میں زکات دیتا ہوں تو میرا دل کٹتا ہے. ان پر زکات فرض تھی، دل میں تکلیف ہوتی ہے. حکیم الامت نے فرمایا، لکھا لیکن میں زکات دیتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کر، لیکن دل میرا تکلیف ہوتی ہے. حکیم الامت نے جواب لکھا، مبارک ہو، آپ کو دو اجر ملیں گے، ایک اللہ تعالی کے حکم کی فرما برداری کا اور دوسرا دل کے خلاف کرنے کا. دیکھا آپ نے، ایک محدث عظیم مولانا عبد الرحمان صاحب کامل پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ زکات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا محدث، حدیث شریف پڑھانے والا، کہہ رہے ہیں کہ زکات دیتے ہوئے تکلیف ہوتی. تو پتا چلا کسی عالم کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اجر کس بات پر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فرما برداری کرنے پر، اس پر اجر ملے گا، چاہے اپنے دل اور نفس کے خلاف کرے. اور یہی وہ چیز ہے میرے پیارے دوستو جو اللہ والوں کی صحبت سے سیکھی جاتی ہے. اس لیے کوئی کہنا اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے قلب کو وہ ایک خاص قوت ملتی ہے کہ معاشرے اور زمانے کا جو پریشر ہے اس پریشر کو برداشت کرتا ہے. جیسے آج کل عجیب عجیب ہوائیں چلی ہوئی ہیں نا، زمانہ ہے، معاشرہ ہے، بالکل ایسا لگتا ہے اس حدیث شریف کا مصداق معلوم ہوتا ہے کہ سورج اپنے طلوع ہوگا اپنے ساتھ فتنے لے کر آئے گا، بارش کی طرح فتنے برسیں گے، اور غروب ہوگا تو اپنے غروب سورج ہو جائے گا لیکن پیچھے فتنے چھوڑ جائے گا. ایسا ہی لگتا ہے نا آج اس زمانے میں بھی میرے پیارے دوستو، جس کے دل میں، جس کا دل اللہ والوں کی صحبت سے دل بن جائے گا پھر اس کو اس کا اثر نہیں ہوگا. وقتی طور پر تکلیف ہوگی لیکن اس کو برداشت کرے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے سیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ کو بھی، ہم سب کو اپنا تعلق خاص عطا فرمائے، اور وہ حلاوت ایمانی جو صحبت اہل اللہ پر ملتی ہے اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرما دے، اور ہر قسم کے فتنے سے، شر سے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. موجودہ حالات، موجودہ زمانے کے جیسے فتنے ہیں، جیسے کسی چیزیں آ رہی ہیں، اللہ فضل فرمائے، مسلمانوں کو میں اتحاد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.